حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین
رہے گا دین محمد رہے گا
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الأولين والآخرين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات على محمد وآله خزانہ محترم ہماری گفتگو آئے ولایت کے ذیل سے شروع ہوئی ہے اور ہم بات کر رہے ہیں مرجعیت کے اوپر تقلید اور اجتہاد کے اوپر فقاہت کے اوپر اور ظاہر ہے کہ اس حوالے سے بہت سے سوالات ہیں لوگوں کے ذہنوں میں بہت سے اشکالات ہیں کیونکہ اجتہاد اور تقلید کے خلاف بھی بہت سارا مٹیریل پبلش ہوا ہے کتابیں لکھی گئی ہیں ان کے اندر بھی بہت سی دلیلیں ظاہر ہے کہ دینے کی کوشش کی گئی ہیں ہر شخص اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ بیان کرتا ہے تو اس کو حق ہے کہ وہ اپنے تئیں دلیل پیش کرے ظاہر آج کل ہر شخص کے پاس دلیل ہے آپ کسی سے بات کر لیں کسی مذہب میں کسی مسلک میں تو ہر شخص جو ہے وہ اپنی بات جو ہے وہ آرگومنٹ کے ساتھ کرتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ آرگومنٹ کے بغیر تو کسی کی بات نہیں چلتی کوئی یہ نہیں کہتا میرے پاس دلیل نہیں اور ظاہر ہے دلیل جب کانٹراڈکٹری ہوگی کہ ان کے پاس بھی دلیل ہے اور ان کے پاس بھی دلیل تو یہ دیکھنا ہوگا کہ قوی دلیل کس کے پاس ہے مضبوط دلیل کس کے پاس ہے دلیل قاطع کس کے پاس ہے ڈیسائسو ایویڈنس آرگومنٹ کس کے پاس ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے پاس آرگومنٹ نہیں ہوتا لیکن وہ فیلسی کو آرگومنٹ کے طور پر پیش کرتا ہے یعنی مغالطے کو دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے دلیل اور مغالطہ ملتی جلتی چیزیں عام انسان جب ذرا غور نہیں کرتا تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی کوئی دلیل ہے تو وہ دلیل نہیں ہوتی وہ مغالطہ ہوتا ہے تو مغالطے کو بعض اوقات دلیل کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے اور یہ مغالطہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر بدنیتی شامل ہو بعض اوقات انسان کو مغالطہ ہو جاتا ہے کہ وہ ایک نتیجہ اخذ کرتا ہے اور وہ نتیجہ جو ہے وہ ٹیکنیکلی صحیح نہیں ہوتا اسی لیے کہتے ہیں کہ علم منطق پڑھنی چاہیے علم منطق وہ علم ہے جو دلیل اور مغالطے کے درمیان فرق واضح کرتا ہے انسان کو سوچنے سمجھنے کا وہ ڈائمینشن سکھاتا ہے وہ ٹیکنیک سکھاتا ہے اسکل ڈیولپ کرتا ہے جس سے انسان مغالطے سے بچتا ہے اور دلیل کی مدد سے حقائق تک پہنچتا ہے صلوات پڑھیں ایک محمد اور آلِ محمد کچھ سوالات ہیں پہلے میں دیکھ لیتا ہوں ان سوالات کو پھر اس کے بعد بات آگے بڑھاتے ہیں تاکہ اسی ترتیب سے بات آگے بڑھے ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے بحار الانوار اور رسول کافی سے جو حدیث بیان کی ہے اور کہ علماء رسولوں کے امین یہ حدیث ہے رسول کافی کی دونوں برکت میں فرمایا الفقہا علماء نہیں علماء والی حدیث الگ ہے, اور میں نے جو بیان کیا آپ کے سامنے فقہا, الفقہا و امنا الرسول, فقہا جو ہیں وہ رسولوں کے امین ہیں, امین یعنی امانت دار ہیں. اچھا اب یہ کہ وہ علماء کون سے ہیں ثابت کریں جن کے پاس گزشتہ تمام انبیاء کے معجزات ہوں, معجزات کی تو بات ہی نہیں ہے. فقہا رسولوں کے امانت دار ہیں, ٹھیک ہے. اس کو مزید جسٹیفائی کرنے کے لیے میں نے ایک اور حدیث پیش کی, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث. یہ دونوں حدیثیں شیعہ سورس کی تھیں, اور دو حدیثیں میں نے سنی سورس کی بھی پیش کر دی. اس کے اندر کہا گیا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, یا علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل. علماء کی فضیلت میں تو اس قدر مٹیریل ہے, آپ اصول کافی کی پہلی جلد کا جو پہلا چیپٹر ہے کتاب العقل اور دوسرا چیپٹر ہے کتاب العلم, تو کتاب العلم کے اندر کئی سو حدیثیں ہیں علم سے متعلق, اور اس کے اندر سب ہیڈنگز میں آپ جائیں گے تو علماء کی فضیلت, فقہا کی فضیلت, عالم کی موت سے ہونے والا نقصان. ایک حدیث ہے کہ شیطان سب سے زیادہ جس چیز سے خوش ہوتا ہے وہ ایک فقیہ کی موت ہے. ایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ جب ایک فقیہ اس دنیا سے اٹھ جاتا ہے تو اسلام میں ایک ایسا رخنا پیدا ہو جاتا ہے, اسلام میں, معاشرے میں نہیں, اسلام میں ایک ایسا رخنا پیدا ہو جاتا ہے جس کو کوئی چیز پور نہیں کر سکتی. تو بہت سی حدیثیں آپ کو اصول کافی کی پہلے جلد کے دوسرے چیپٹر میں علماء کی فضیلت میں بھی مل جائیں گی, فقہا کی فضیلت میں بھی مل جائیں گی. تو یہ جو علماء اور فقہا ہیں یہ کوئی صاحبان معجزہ تھوڑی, معجزہ تو وہ دکھاتے ہیں جو الہی منصب کے حامل ہوتے ہیں. الہی منصب کس کے پاس ہے؟ الہی منصب نبوت ہے, رسالت ہے, امامت ہے ہمارے نزدیک. تو جو الہی منصب کے حامل ہوں گے وہ معجزہ دکھایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ ان کا الہی منصب پر فائز ہونا ثابت ہو. علماء معجزہ نہیں دکھاتے, علماء کوئی صاحب معجزہ نہیں. تو ان کے پاس جو کچھ وراثت میں پہنچا ہے انبیاء سے, رسولوں سے, وہ علم پہنچا ہے, وہ ان کے علم کے وارث ہیں, نہ کہ ان کے معجزے کے وارث ہیں یا کسی اور چیز کے وارث ہیں. تو یہ بات ذہن میں رکھے کہ علماء کی فضیلت پہ, خود قرآن کریم کی آیت, اتنی آیتیں ہیں علماء کی فضیلت پہ, یرفع اللہ والذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات, کہ اللہ نے تم میں سے جن کو ایمان دیا ہے اور جن کو علم عطا کیا ہے ان کے درجات کو بلند کیا ہے. درجات, درجہ نہیں, درجات, ان کے درجات کو بلند کیا. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, کیا علم رکھنے والے اور نہیں رکھنے والے برابر ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. هل یستوی الاعمى والبصیر, کیا نابینا اور آنکھوں والا برابر ہوتا ہے؟ علم والوں کو کہا گیا ہے آنکھوں والا اور جاہل کو کہا گیا ہے نابینا. جاہل کو کہا گیا نابینا, علم والا اور علم نہیں رکھنے والا برابر نہیں. یہ ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات بھی نہیں دیے گئے. یعنی قرآن کریم میں سوالات تو ہیں, هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, هل یستوی الاعمى والبصیر, یہ سوالات ہیں, جواب نہیں. جواب انڈرسٹوڈ ہے, جواب ہر شخص جانتا ہے. تو خداوند عالم نے اس کا جواب بھی نہیں دیا, ضرورت نہیں جواب دینے کی. اس قدر فضیلت ہے, بلکہ یہ تو دین اسلام کا ایک امتیاز ہے کہ جس قدر مٹیریل علم کی شان میں, فضیلت میں, علماء کی شان میں دین اسلام میں ہے, کسی مذہب میں نہیں. برٹرنڈ رسل نے کتاب لکھی ہے وائی آئی ایم ناٹ اے کرسچن, ایک کرسچن فیملی میں پیدا ہوا, اس کے بعد اس نے چھوڑ دی کرسچینٹی. تو کرسچینٹی کو چھوڑنے کا ایک سبب اس نے یہ بیان کیا کہ میں نے کرسچن لٹریچر میں, ریلیجیس لٹریچر میں کہیں کوئی ایک جملہ علم کی فضیلت میں نہیں دیکھا. وہ کہتے ہیں ایسے مذہب کا کیا فائدہ جس میں علم کی کوئی فضیلت نہ ہو. اچھا آپ اس کے مقابلے میں اسلام کو دیکھیں. میں اگر یہاں بیٹھے ہوئے بچوں سے بھی پوچھوں نا تو ہر بچے کو کوئی ایک حدیث, کوئی ایک آیت یاد ہوگی, ربی زدنی علما, ہر ایک کو یاد ہوگی. تو اس قدر فضیلت, تو علماء کی فضیلت ہمارے یہاں ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور اس کی فضیلت کے اعتبار سے جو حدیثیں آئی ہیں اس میں شک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. فضیلت والی حدیثوں میں ویسے بھی کوئی حلال و حرام کی طرح ریسرچ نہیں کی جاتی. کچھ چیزوں کی جو اہمیت اور فضیلت ہے وہ اسٹیبلش ہوتی ہے, جب وہ اسٹیبلش ہوتی ہے تو اگر کوئی کسی اور سیکنڈری سورس میں بھی آپ کو وہ چیز نظر آ جائے تو اس کو زیادہ چھان بین کی ضرورت نہیں پڑتی, کیونکہ آلریڈی اس کی فضیلت ثابت ہے. اسلام میں نماز جماعت کی فضیلت ثابت ہے. اب اگر آپ کو ایک حدیث اور مل جائے نماز جماعت کی فضیلت میں تو اس کی زیادہ چھان بین کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ نماز جماعت کی فضیلت آلریڈی ثابت ہے. ٹھیک ہے, تو ذرا چیک اور ویریفائی کرنے کے لیے بھی جو اصول ہیں اس کے اندر بھی بعض چیزوں کو پیش نظر رکھا جاتا ہے. کیا ہم اپنے مجتہد کو اتنا علم جاننے کے باوجود قرآن مجید کی اس آیات راسخون فی العلم کا مصداق قرار دے سکتے ہیں؟ راسخون فی العلم ہے کون؟ قرآن کریم میں راسخون فی العلم جہاں پر کہا گیا ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جو آیات متشابہات کی تعویل بھی جانتے ہیں, وہ ہے راسخون فی العلم. وما يعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. تو آیات متشابہات جو ہیں ان کی تعویل کوئی نہیں جانتا سوائے خدا کے اور راسخون فی العلم. اچھا, یہ بھی ہماری تھیوری شیعوں والی. ہمارے دوسرے بھائی جو ہیں وما يعلم تاویلہ الا اللہ کے بعد ایک چھوٹا سا توہ لگا دیتے ہیں اور پھر لکھ دیتے ہیں والراسخون فی العلم یقولون کل من عند اللہ. انہوں کا خیال یہ ہے کہ آیات متشابہات کی تعویل کوئی بھی نہیں جانتا سوائے خدا کے, ابن راسخون فی العلم بھی نہیں جانتے. لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں, ہم اس طرح پڑھتے ہیں کہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم, کہ آیات متشابہات کی تعویل کوئی نہیں جانتا سوائے خدا کے اور راسخون فی العلم. تو راسخون فی العلم وہ ہیں جو آیات متشابہات کی تعویل بھی جانتے ہیں, اور یہ پیغمبر اکرم ہے یا ائمہ اطہار ہیں. یہ جو عام علماء ہیں خواب و مشتہدی کیوں نہ ہو, وہ آیات متشابہات کی تعبیل نہیں کر سکتے, تعبیل کرنے سے منع کیا گیا. تفسیر کر سکتے, تفسیر کی اجازت ہے, تعبیل کی اجازت نہیں ہے. اب تفسیر اور تعبیل کے درمیان کیا فرق ہے اس کو بیان کرنے کا یہ موقع نہیں. تنظیر کے کیا معنی ہے اور اشتہار کہاں سے آ گیا؟ انذار کے معنی ہے برے اعمال پر آخرت کے مواخذے سے باخبر کرنے کے لیے کرنے کی, اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اعلان بعثت یعنی انذر عشیرتک الاقربین, اے رسول اپنے قریبی رشتہ داروں کو انذار کرو. ٹھیک ہے, اب کہتے ہیں سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اس لفظ کے کون سے پہلو سے آپ نے اجماع اور قیاس کی بنیاد پر اجتہاد کر کے فتویٰ صادر کرنے کے معنی نکلتے ہیں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ انذار کا معنی کیا ہے. اتفاق سے جس دن یہ بات ہوئی اسی دن ایک صاحب نے مجھ سے مجلس کے بعد بھی یہ ڈسکس کیا کہ انذار کا معنی کیا ہے. کیا انذار کا معنی ہے؟ وارن کرنا. انبیاء علیہ السلام کی جتنی بھی تبلیغی روش ہے ان کا خلاصہ دو لفظوں میں آیا ہے, بشیر و نذیر, بشیرم و نذیرہ, کہ وہ بشارت دینے والے ہیں اور انذار کرنے والے ہیں. اب بشارت کا معنی عام طور پہ خوشخبری لیا جاتا ہے, لیکن بشارت کا معنی خوشخبری نہیں ہے. صرف اچھی خبر کو بیان کرنا بھی بشارت ہے, بری خبر کو بیان کرنا بھی بشارت ہے. وَبَشِّرِ الْكَافِرِينَ عَذَابًا, اب کافروں کو عذاب کی بشارت دے دیجیے. تو وَبَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ, یہ بھی ہے. تو بشارت جو ہے صرف خوشخبری کے لیے نہیں آتا. اردو میں ہمارے یہاں بشارت صرف خوشخبری کے لیے آتا ہے, لیکن قرآن میں بشارت خوشخبری کے لیے بھی آیا ہے اور برے انجام سے ڈرانے کے لیے بھی لفظ بشارت آیا ہے. اب اچھا, انذار کیا ہے؟ انذار کا مطلب ڈرانا نہیں, جیسا کہ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ انذار کا مطلب ہے ڈرانا. انذار کا مطلب ہے وارن کرنا. انذار کا مطلب ہے وارن کرنا, یعنی ایک خطرہ جو آئندہ آنے والا ہے اس سے پہلے سے باخبر کرنا. ایک خطرہ آنے والا ہے اس سے پہلے سے باخبر کرنا. ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے, کبھی ہم روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں نا, سامنے سے کچھ گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں, وہ آنے والے گاڑیوں کو اشارہ کرتی ہیں, واپس جاؤ واپس, آگے ذرا پتھراؤ ہو رہا ہے, یا آگے راستہ بلاک ہے, یا کوئی اور کوئی ایسی بات ہے. اچھا, اب وہ ہمیں کیا کر رہا ہے؟ وارن کر رہا ہے کہ دیکھیں اس راستے میں آپ نہ جائیں, آگے خطرہ ہے. تو پہلے تو ہم کیا کریں گے؟ اس کا شکریہ ادا کریں گے, یا اس پہ ناراض ہوں گے کہ آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں, ہم تو یہیں جائیں گے. نہیں, ہم اس کا شکریہ ادا کریں گے, تھینک یو آپ نے بتا دیا, ورنہ ہم آگے جا کے پھنس جاتے. تو اس نے ہمیں پہلے سے وارن کر دی. انبیاء علیہ السلام کی تبلیغ کا انداز بھی یہی تھا کہ وہ پہلے سے ہمیں وارن کر رہے ہیں کہ دیکھو آگے قبر ہے، حشر ہے، صراط ہے، میزان ہے، مرصاد ہے، جنت ہے، جہنم ہے، یہ سارے مراحل ہیں، یہ سارے مراحل ہیں، حساب و کتاب ہے. تو اب جو انہوں نے یہ بتایا کہ آگے یہ خطرات ہیں، تو صرف یہ بتا کر گئے کہ خطرات ہیں، یا یہ بھی بتا کر گئے کہ ان خطرات سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ جب وہ خطرات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ دیکھو قبر میں جاؤ گے تو قبر کا عذاب بھی ہوتا ہے، اگر قبر میں جاؤ گے سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، اول ما سئل به الصلاه، سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا. اب اگر اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا، تو نماز کا طریقہ بھی بتائیں گے نا وہ، یا نماز کا طریقہ کہیں اور سے حاصل ہوگا، وہ طریقہ بھی بتائیں گے کہ اس طرح نماز پڑھو، صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو جتنے خطرات کی نشاندہی اللہ کے رسول نے کی، ان تمام خطرات سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا. یہی کام علماء کا ہے، یہی کام علماء کا ہے، آج کے دور میں بھی اور پیغمبر کے دور میں بھی، ائمہ طاہرین کے دور میں، یہی کام علماء کا ہے کہ وہ بھی تبلیغ کرتے ہیں، وہ بھی انذار کرتے ہیں. اور یہی اس آیت کا مفہوم ہے جس کی تلاوت میں نے کی ہے، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور اپنی قوم کو. اب اردو کی مجبوری ہے ہماری کہ جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ڈراتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، شاید اس طرح وہ ڈر جائیں، بچ جائیں. ہماری زبان میں بھی تو ہر طرح کے الفاظ نہیں ہیں بالکل بالکل ایکوریٹ، جو آلٹرنیٹ ٹرم قرآن اور حدیث کی وہ ہماری زبان میں بعض اوقات نہیں ہے، تو ہم اسی طرح ترجمے کرتے ہیں. کبھی ہم کہتے ہیں تقویٰ تو ہم کہتے ہیں اللہ سے ڈرو. اب تقویٰ کا مطلب ڈرنا ہے؟ لفظ تقویٰ کا مطلب ڈرنا تو نہیں ہے، لفظ تقویٰ کا جو ہے وقایا سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے بچنا. اب اگر ترجمہ کریں گے اللہ سے بچو تو اور غلط ہو جائے گا، ہماری زبان کی مجبوری ہے نا. تو ہم کہتے ہیں جہاں پر لکھا ہوا ہوتا ہے اتقوا اللہ ایز اے ناؤن تو ہم کہتے ہیں اللہ سے ڈرو، جہاں پر لکھا ہوا ہوتا ہے ہدل للمتقین ایز اے ورب، پہلا والا ایز اے ورب تھا، اور جہاں پر آیا ایز اے ناؤن ہدل للمتقین وہ ہم ترجمہ کرتے ہیں پرہیزگار، وہ ہم ترجمہ کرتے ہیں پرہیزگار. پرہیزگار کا مطلب کیا ہے کہ پرہیز کرو ان چیزوں سے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو زبان کی مجبوریاں بھی، اس سے ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں وَلَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، کہ جب واپس پلٹ کر آئیں اپنی قوم کو ڈرائیں. اصل میں کیا ہے؟ وارن کریں. اب وارن کا مطلب صرف نصیحت نہ کریں، وارن کا مطلب صرف نصیحت نہیں ہے، وارن کا مطلب کہ جن خطرات کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں اس لیے بچنے کا طریقہ بھی بتائیں، اس طریقے میں اگر عبادات شامل ہوگی عبادات بھی بتائیں گے، اخلاق شامل ہوگا تو اخلاق بتائیں گے، معاملات شامل ہوگا تو معاملات بتائیں گے، یہی ہے نا طریقہ، اور کیا ہے؟ صلوات پڑھیں مل کے محمد اور آل محمد. اور پیغمبر نے دعوت دی وانذر عشیرتک الاقربین، تو پیغمبر کی دعوت وہیں ختم ہو گئی؟ نہیں، پیغمبر نے تو یہ بھی دعوت دی قلوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، یہی دعوت تھی نا شروع میں، لوگوں نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، دائرہ اسلام میں آ گئے، کامیاب ہو گئے، دیٹس آل. نہیں، کچھ دنوں کے بعد نماز واجب ہو گئی، پھر روزے آ گئے، پھر کہا گیا زکوٰۃ نکالو، پھر کہا گیا شراب حرام ہو گئی، پھر کہا گیا سود حرام ہو گیا. ارے یہ کیا ہو گیا بھائی، یہ تو پوری سیریز چلی آ رہی ہے. کسی نے اللہ کے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو یہ کہا تھا قلوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، یہ تو بات ہی نہیں ہوتی کہ نماز بھی پڑھنی پڑے گی، بھوکا پیاسا بھی رہنا پڑے گا، مال بھی نکال کے خرچ کرنا پڑے گا راہ خدا میں، اور سود بھی حرام ہو جائے گا، اور شراب، شراب کے تو رسیا تھے لوگ، اللہ نے تو چار مرحلے میں جا کے شراب کو حرام کیا، چار مرحلے میں شراب حرام ہوئی. آخری آئے سورہ مائدہ کی, سورہ مائدہ آخری آخر میں نازل ہوئی ہے نا, الیوم اکملت لکم دینکم, سورہ مائدہ میں, سورہ مائدہ میں آخری حکم آیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام ورجس من عمل الشیطان. اس وقت بھی شراب اتنی تھی لوگوں کے پاس اسٹاک کہ نکال کے لوگوں نے گلیوں میں جو پھینکی تو بعض جگہوں پہ تیر رہی تھی, جیسے ہمارے یہاں گٹر ابل جاتا ہے تو پانی گلیوں میں تیرتا ہے نا, اتنی تھی لوگوں کے پاس اسٹاک. تو اللہ کے رسول سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ, البتہ اللہ کے رسول سے ہٹ کے بعض لوگوں کے جملے ملتے ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ ہمارے اوپر سب سے سخت حکم اگر اسلام کا کوئی آیا تو شراب کا حرام ہونا. کسی نے کہا اگر پہلے پتا ہوتا نا کہ شراب بھی حرام ہو جائے گی تو ہم کبھی نہیں آتے اس طرف. اس طرح کے جملے سائڈ بائی سائڈ لوگوں نے کہے, لیکن کسی نے پیغمبر اکرم سے نہیں کہا کہ بھائی آپ نے تو کہا تھا لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جائیں گے, لا الہ الا اللہ کی ہم پوری تسبیح پڑھنے کو تیار ہیں, لیکن یہ کیا کہ نماز بھی آ گئی, روزہ بھی آ گئے, زکات بھی آ گئی, اور پیسے بھی نکالو اور بھوکے اور پیاسے بھی رہو اور شراب بھی چھوڑ دو. کیونکہ لوگ جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ایک کلمہ نہیں ہے, بلکہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ایک نظام زندگی ہے. یہ لا الہ الا اللہ کہہ کہ ہم اس نظام زندگی میں داخل ہو رہے ہیں, جب ہم اس نظام زندگی میں داخل ہوں گے تو اس کے تمام تقاضے پورے کرنے ہوں گے, اس میں عبادت بھی شامل ہوگی, اس میں حلال و حرام کا بھی خیال رکھنا پڑے گا, اس میں معاملات بھی درست کرنے پڑیں گے, اس میں اخلاق بھی سنوارنے پڑیں گے, یہ سب اس کے تقاضے. تو اگر اللہ کے رسول نے دعوت دی, اللہ نے حکم دیا وہ انذر عشیرتک الاقربین, اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے, تو یہ نہیں کہ اللہ کے رسول فقط زندگی بھر ڈراتے رہے جہنم کی باتیں بتاتے رہے, بلکہ ایک پورا نظام زندگی دے کر, اور وہی جو اللہ کے رسول دے کر گئے وہی امت تک پہنچانا ہے. اور علماء کا یا فقہا کا یا کسی کا, کسی ذاکر کا, کسی مبلغ کا اور کیا کام ہے, یہی کام ہے نا, سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے جو اس کو اچھے طریقے سے پوری کرے کہ وہی تعلیمات. اور آج کل خاص طور پر زمانۂ غیبت میں, ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ زمانۂ حضور امام میں بھی یہی سلسلہ تھا. کل جو میں نے آپ کو حدیث سنائی چھٹے امام کی حدیث, کہ زمانۂ حضور امام میں امام کریں فل العوام ان یقلدوا, عوام کو چاہیے کہ وہ تقلید کریں. اور زمانۂ غیبت میں تو ائمہ تعلیم نے فرمایا کہ ہمارے شیعہ, ہمارے ماننے والے یتیمان آل محمد ہیں. اگر کوئی ان کی علمی سرپرستی کرتا ہے, اگر کوئی علمی رہنمائی کرتا ہے, وہ ہمارے یتیموں کی سرپرستی کرتا ہے. زمانۂ غیبت میں شیعہ یتیم ہیں, ان کی علمی سرپرستی. تو جو یہ کر رہے ہیں فقہا علماء, بڑا مقام ہے ان کا, اور اجماع اور قیاس نہیں ہے ہمارے یہاں. قیاس کے بارے میں تو میں بتا چکا ہوں اس سے پہلے بھی کہ قیاس مردود ہے, ائمہ تعلیم نے اس کی مذمت کی. سب سے بنیادی فرق ہی شیعہ اجتہاد اور سنی اجتہاد میں قیاس کا ہے. اجماع بھی نہیں ہے, یہ بھی سن لیں آپ. یہ جو کہتے ہیں نا اجماع عقل, شریعت نام ہے قرآن اور سنت کا, ٹھیک ہے. باقی جو کہتے ہیں اجماع کیا ہے, دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اصطلاح کہیں اور سے آتی ہے, وہ ہماری نہیں ہوتی, وہ کہیں اور سے آتی ہے, اس کے بارے میں ہمارا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے, ہماری ایک رائے ہوتی ہے, وہ ہماری اصطلاح نہیں ہوتی. مثال کے طور پر ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ جی ویسٹرن ڈیموکریسی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, ان جنرل ڈیموکریسی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. اچھا, اب ڈیموکریسی کوئی اسلامی اصطلاح نہیں ہے, لیکن ایک نظام حکومت ہے جو کہ ویسٹ سے آیا ہے. اب جب ایک نظام حکومت ہے, ہماری اصطلاح نہیں ہے, کہیں اور سے آئی ہے, تو اس کے بارے میں جو بھی اس کی تفصیلات ہیں اس کو سامنے رکھ کر ایک ہمارا پوائنٹ آف ویو ہوگا نا, کہ ٹھیک ہے, صحیح ہے, غلط ہے, اعتراضات ہیں, اشکالات ہیں, آدھا صحیح ہے, آدھا غلط, جو بھی پوائنٹ آف ویو ہو گئے, وہ ہماری اصطلاح نہیں ہے, کہیں اور سے آئی, وہ اصطلاح کہیں اور سے آئی, لیکن ہم سے رائے لی جا رہی ہے کہ جی آپ بتائیے ڈیموکریسی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, ہیومن رائٹس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, ویمنز رائٹس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. تو یہ جو ویسٹرن کانسیپٹ آف فریڈم ہے اس کے بارے میں آپ کی، اب اگر کوئی آپ سے رائے پوچھے گا تو آپ اسلام کی تعلیمات کو پیش نظر رکھ کے ایک رائے دیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ ہماری رائے ہوگی، وہ ہماری اصطلاح نہیں ہوگی۔ تو یہ جو اجماع ہے یہ بھی شیعوں کی اصطلاح نہیں، یہ اصطلاح بھی دوسری طرف سے آئی، اور ان کے خیال میں اجماع یعنی امت کا ایک جگہ اگر جمع ہو جائے، پوری امت کی ایک رائے ہو جائے تو وہ حجت ہوتی۔ ہم سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے کہ اجماع کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں، ایک بات اور عرض کر دوں کہ اس قسم کی جتنی باتیں ہیں نا یہ سب گھوم پھر کر ادھر ہی جاتی ہیں۔ اجماع کے ذریعے کیا ثابت کیا جاتا ہے کہ جی فلاں کے خلافت اجماع کے ذریعے ثابت ہو گئی، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اجماع کی حجیت کی کوئی ایک دلیل نہیں، اجماع کی حجیت کی کوئی ایک دلیل نہیں۔ ایل ایل ایم کا ایک پورا تھیسس لکھا گیا ہے اس کے اوپر، جو لکھنے والے شیعہ نہیں غیر شیعہ اسکالر ہیں، انہوں نے ایل ایل ایم کا تھیسس اجماع کے اوپر لکھا اور انہوں نے یہ پورا ثابت کیا کہ اجماع کی کوئی ایک دلیل بھی نہیں۔ ہاں دلیل تو ہے، دینے والے تو 25 دلیلیں دے دیتے ہیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم سے اجماع ثابت کر دیا فخر الدین رازی نے، اتنے بڑے مفسر ہیں فخر الدین رازی، انہوں نے اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر سے اجماع ثابت کر دی۔ تو دلیلیں تو ہر ایک کے پاس ہیں نا کچھ نہ کچھ، وہ تو جب دلیل جب آتی ہے تنقید کے نشتر کے نیچے پھر پتہ چلتا ہے کتنی دلیل ہے وہ۔ تو میں عرض کروں کہ یہ ساری باتیں اسی طرح پلٹتی۔ اچھا ہم یہ کہتے ہیں کہ لفظ اجماع کا معنی کیا ہے؟ کنسنسس۔ جب ہم کہتے ہیں کنسنسس تو اگر یہ کنسنسس 100% ہو جائے، 100% ہو ہم بھی مان لیں گے، کیونکہ ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ ایک حدیث پیش کی جاتی ہے اجماع کے سپورٹ میں، میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ ہم بھی مان لیتے ہیں آپ کی اس حدیث کو، یہ بات صحیح ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ پوری دنیا میں سارے انسان گمراہ ہوں، ایک نہ ایک گروہ، ایک نہ ایک طبقہ حق پر ضرور ہوگا، یہ بات ٹھیک ہے لاجیکلی۔ تو اگر کسی ایک ایشو کے اوپر یہ ثابت ہو جائے کہ حضور کے دور میں، حضور کے دور میں اتنا امپورٹنٹ نہیں، حضور کے بعد سارا ایشو سامنے آیا نا، کسی بھی ایک ایشو پر یہ ثابت ہو جائے کہ حضور کے ولادت کے بعد پوری امت کا اجماع ہو گیا، موسٹ ویلکم، وی آر ریڈی ٹو ایکسیپٹ۔ کیوں؟ امت کی وجہ سے نہیں، اس لیے کہ اگر 100% لوگوں کا اجماع ہوگا تو اس میں امام معصوم بھی شامل ہوں گے، اور امام معصوم کی شمولیت کی وجہ سے وہ اجماع حجت ہوگا۔ 99.9% لوگ ایک طرف ہوں پھر بھی وہ حجت نہیں، لیکن امام اگر اس میں شامل ہو جائیں تو وہ چیز ہمارے لیے حجت ہو جائے گی۔ تو اگر ہم سے پوچھا جاتا ہے اجماع کے بارے میں آپ کی رائے، تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے اگر آپ اجماع ثابت کر دیں ہم ماننے کو تیار۔ اچھا یہ وہ بھی جانتے ہیں کہ اجماع ثابت نہیں کر سکتے، یعنی 100% کنسنسس ثابت نہیں کر سکتے کسی بھی ایشو میں، اور یہ بات میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ تو اجتہاد کا مطلب ہی یہ لیتے ہیں نا کہ جو قرآن و سنت میں جس مسئلہ کا حل موجود نہ ہو، کوئی ایسا مسئلہ جس کا حل قرآن و سنت میں موجود نہ ہو اس پہ 100% لوگ متفق ہو جائیں، صحابہ میں، تابعین میں، تبع تابعین میں، دکھا دیں آپ، اس کا اندازہ ان کو بھی ہے، اسی لیے وہ بھی اجماع میں تھوڑا سا نیچے آئے۔ آپ اگر ان کی اصول فقہ کی کتابیں دیکھیں تو وہ بھی سمجھتے ہیں 100% نہیں ہو سکتے، تو وہ تھوڑا سا نیچے آتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں اجماع سے مراد علماء کا اجماع ہے، کبھی کہتے ہیں اجماع سے مراد اہل مدینہ کا اجماع ہے، اس نے کہا اجماع سے مراد اہل مدینہ اور اہل مکہ کا اجماع ہے، کبھی کہتے ہیں اجماع سے مراد کوفہ اور بصرہ کے علماء کا اجماع ہے، کچھ نہ کچھ وے آؤٹ نکالنے کی کوشش کر۔ امام غزالی فرماتے ہیں اجماع سے مراد اہل حل و عقد کا اجماع ہے، کیونکہ سمجھتے ہیں کہ سب کا اجماع تو ہو نہیں پا رہا، تو اہل حل و عقد کا اجماع اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ویلڈ، ہمارے نزدیک ظاہر ہے کہ وہ ویلڈ نہیں۔ اس لیے اجماع کوئی ہمارے یہاں اصول نہیں ہے، دوسری طرف سے آیا ہے، جب آیا تو ہمارے علماء نے کہا آپ اس کے اندر 100% 100% 100% کنسنسس ثابت کر دیں ہم مان لیں گے، اس لیے مانیں گے، امام بھی اس میں شامل ہوں گے، امام شامل ہوں گے وہ چیز ویلڈ ہو جائے گی ہمارے۔ تو اجماع کا اسٹیٹس ہمارے نزدیک یہ، باقی آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ فلاں صاحب کی بیعت ہو گئی، وہ بھی اگر آپ ثابت کر دیں کہ 100% لوگوں نے کی ہم وہ بھی مان لیں گے، آپ ثابت تو کریں 100%، ورنہ ہم نام بتاتے ہیں کن کن لوگوں نے بیعت نہیں کی، پوری ایک لسٹ موجود ہے، اسے انکار کر سکتا ہے کوئی کہ کن کن لوگوں نے بیعت نہیں کی؟ اگر بہت سے لوگوں نے بیعت نہیں کی تو اجماع ثابت نہیں ہوا، 100% تو ثابت نہیں ہوا نا۔ تو امام کی موجودگی کی وجہ سے وہ چیز حجت ہوگی، ہمارے یہاں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے فقط اجماع سے حل کیا جائے۔ ہاں ایک بات آخری میں ضرور کروں، اجماع کی بات نکل آئی ہے تو اجماع کو ایک ویٹیج ضرور حاصل ہو، ایک ویٹیج، ویٹیج کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں اگر تو دنیا کے سارے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں سگریٹ از اے اسموکنگ از اے میجر کاز آف کینسر، ٹھیک ہے، اب اتنے ڈاکٹر پڑھے لکھے وہ سب لوگ ایک بات کہہ رہے ہیں کہ سگریٹ جو ہے وہ نقصان دہ ہے، خطرناک ہے، کینسر ہو رہا ہے اس سے، لنگ خراب ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، ایک جوان کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے سب پاگل ہیں، میں تو 10 سال سے پی رہا ہوں کچھ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، ہم کہیں گے نہیں سب پاگل نہیں آپ پاگل ہیں۔ اتنے پڑھے لکھے لوگ، اتنے سمجھدار لوگ اگر ایک بات کہہ رہے ہیں اور آپ جو ہیں وہ اس کے برخلاف کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں سب پاگل ہیں اور آپ بہت عقل مند ہیں ہوشیار ہیں، کیونکہ آپ کو یہ بیماری نہیں، کیا پتا 5 سال کے بعد ہو جائے آپ کو، 10 سال بعد ہو جائے، یا نہ بھی ہو تو ایسا نہیں ہے کہ ہر سگریٹ پینے والے کو کینسر ہو جائے، یہ تو وہ بھی نہیں کہہ رہے نا، لیکن وہ آپ کو وارن کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خطرناک چیز ہے، نقصان دہ چیز ہے، لہذا آپ اتنے سارے پڑھے لکھے لوگ، اتنے سارے ہیلتھ کیئر رکھنے والے لوگ اگر ایک بات کہہ رہے ہیں تو ان کی بات کو اہمیت دیں، بس اسی طرح نہیں۔ اگر فرض کریں کوئی واقعی ریسرچ کرے سگریٹ کے اوپر، تحقیق کر کے اور کوئی مقالہ تحریر کرے کہ جی سگریٹ سے کینسر نہیں ہوتا، سپوز ایسا ہوا نہیں ہے لیکن بات کرو سمجھانے کے لیے کہ سگریٹ سے کینسر نہیں ہوتا، اگر کوئی سائنٹیفکلی اس چیز کو پروو کرے اور اپنی تھیوری کو کسی اچھے انٹرنیشنل جرنل کے اندر پبلش کروا دے تو اس کو حق ہے یا نہیں ہے؟ اس کو حق ہے، وہ اس کی ریسرچ ہے۔ تو اگر پورے سارے علماء کا اجماع ایک طرف جا رہا ہو اور ایک فقی نکل کر آئے اور پورے اجماع علماء ہے 100% نہیں، اجماع علماء کے مقابلے میں اپنی رائے دے سکتا ہے، وہ ایسے بہت سارے مسائل ہمارے یہاں موجود ہیں، ایسے بہت سارے مسائل ہماری فقہ میں موجود ہیں۔ تو اجماع کی ایک ویٹیج ہے، اس کے علاوہ صرف جو سورس ہے اسلام کا وہ قرآن اور سنت ہے، باقی چیزوں کے لیے ایک اور ٹرم استعمال کرتا ہوں میں سمجھانے کے لیے بچوں کو، یہ دیکھیں ایک ہے سورس آف اسلامک جورسپروڈنس، ٹھیک ہے، اور ایک ہے ٹولز آف جورسپروڈنس، تو ان کو آپ ٹول سمجھیں جن ٹولز کی مدد سے اس سورس سے آپ نتیجہ اخذ کر سکیں، سورس نہیں ہے، سورس تو قرآن ہے یا حدیث، ٹھیک ہے، کیا اصول علم تمام عوام پر نہیں ہے بلکہ کچھ مخصوص لوگوں پر واجب ہے، یہ بات میں کر چکا ہوں کہ علم حاصل کرنا سب پر واجب ہے، اور کون سا علم ہے جو سب پر واجب ہے یہ تو بات ہو چکی ہے پہلی مجلس میں ہی، اور یہ جو آیت ہے سورہ توبہ کی 122 اس کے اندر جو کہا گیا ہے یہ ایک ہائر لیول کا ہے، ایکسپرٹیز لیول کا ہے، یہ ہر شخص پر واجب نہیں ہے، خود قرآن کہہ رہا ہے نا، خود قرآن سے کہہ رہا ہے کہ مناسب نہیں کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں، تو قرآن کہہ رہا ہے سب کے سب نکل کھڑے نہ ہو بلکہ ہر گروہ میں سے ایک طبقہ نکلے، وہ ایک گروپ بنائے اور وہ یہ کام کرے. اس کا مطلب ہر ایک نہیں کرے نا، جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہر ایک کو نہیں کرنا یہ کام، تو یہ کسی اور نوعیت کا کام ہے، اس نوعیت کا نہیں ہے کہ جس میں ہر شخص پر علم حاصل کرنا واجب ہے. وہ علم جو ہے وہ اور. امام حسین نے حبیب نے مظاہر کو خط لکھا اور مرد فقیہ کہہ کر مخاطب کیا. کیا فقیہ سے مراد فقہ بیان کرنا ہے یا امام حسین کے مقام و مرتبے کو جاننا ہے؟ تو پھر فقیہ کا فروعی احکام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہی مسئلہ ہے نا کہ دیکھیں ہم لوگ بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو سنتے رہتے ہیں بچپن سے مجلسوں میں ادھر ادھر اور اس پہ ایمان لے آتے ہیں. امام حسین نے حبیب نے مظاہر کو خط لکھا، یہ ہمارے کسی پرائمری سورس میں نہیں. تو لٹریچر ہوتا ہے نا، اس کے ایک پرائمری سورس ہوتا ہے، ایک سیکنڈری سورس. پرائمری سورس کے اندر جا کے تلاش کرنا ضروری چیزوں کو. سیکنڈری سورس میں اگر کوئی چیز آئی ہے تو وہ کہاں سے آئی؟ پرائمری سے آئی ہوگی نا، تو ان کو پرائمری کا ریفرنس دینا چاہیے. تو ہمارے کسی پرائمری سورس میں یہ نہیں ہے کہ امام حسین نے حبیب ابن مجاہد کو خط لکھا. سیکنڈری کتابوں کے اندر ہے کہ امام حسین نے یہ خط لکھا اور اس خط کے اندر حبیب ابن مظاہر کے لیے لکھا حبیب ابن مظاہر رجل فقیہ. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، اگر خط ثابت بھی ہو جائے تو حبیب ابن مظاہر فقیہ ہوں گے، اس میں کیا شک ہے، حبیب کا بڑا مقام ہے. لیکن اس خط کے اندر وہ جملے نہیں لکھے امام حسین نے جو ہماری مجلسوں میں بیان کیے جاتے ہیں. اے میرے بچپن کے دوست، میں مصیبت میں گر گیا ہوں، تم ہماری طرف آ جاؤ، ایسا کوئی جملہ نہیں ہے اس میں. اس خط کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ تم ہماری نصرت کرنے میں بخل نہ کرو اور خدا تمہیں اجر عظیم عطا کرے. تین چار جملے ہیں، یہ والے جملے نہیں. حبیب ابن مظاہر امام حسین کے بچپن کے دوست نہیں تھے، یہ بھی غلط فہمی. امام حسین کا بچپن جو ہے وہ پیغمبر اکرم کے ساتھ گزرا. حبیب ابن مظاہر صحابی نہیں تھے. بعض کتابوں میں ان کو صحابی کہا گیا ہے لیکن وہ ثابت نہیں ہے. جو رجال کی کتابیں ہیں ان کے مطابق حبیب ابن مظاہر صحابی رسول نہیں ہیں. امیر المومنین کے اصحاب میں سے ہیں، امام حسن کے اصحاب میں سے ہیں، امام حسین کے اصحاب میں سے، پیغمبر کے صحابی نہیں ہیں. حبیب ابن مظاہر کربلا میں جب تھے تو ان کی عمر 75 ایئرس کی تھی، امام حسین کی 58 ایئرس. حبیب امام حسین سے 17 سال بڑے تھے، بچپن کے دوست نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، چیزوں کو آپ جب کراس ریفرنس سے چیک کریں گے پھر آپ کو چیزوں کا پتہ چلے گا کہ ایکچولی اس کی حقیقت کیا ہے. تو بچپن کے دوست نہیں تھے وہ، نہ پیغمبر کے صحابی تھے حبیب. ہاں امیر المومنین کے ہارڈ کور سپورٹر تھے، کوفے میں رہتے تھے. حبیب امیر المومنین کے ایسے لوگوں میں سے تھے کہ مولا امیر المومنین نے ایک ٹاسک فورس بنائی تھی چند لوگوں پر مشتمل، جو ہر وقت ریڈی رہتے تھے اور کسی وقت کال پہ حاضر ہو سکتے تھے. ان میں سے حبیب ابن مظاہر ان کے چیف تھے، اور بہت سارے لوگ تھے. میثم بن تمار اس کے اندر تھے، حجر ابن عدی اس کے اندر تھے، خاص لوگ جو امیر المومنین کے ٹاسک فورس کے لوگ تھے. اس میں حبیب ابن مظاہر تھے، اور امام حسین کو خط لکھنے والوں میں حبیب ابن مظاہر شامل ہیں. خط لکھنے والوں میں خط لکھا انہوں نے. امام حسین کیوں خط لکھیں گے حبیب کو؟ حبیب تو خود امام حسین کو خط لکھ رہے ہیں، آپ تشریف لائیے. اور جناب مسلم کی بیعت کرنے والوں میں حبیب شامل ہیں. لیکن جب جناب مسلم کی شہادت ہو گئی تو اس کے بعد حبیب غائب ہو گئے چند دنوں کے لیے. غائب اس لیے ہو گئے ہوں گے کہ لوگ گرفتار ہو رہے تھے، اور حبیب ابن مظاہر اور مسلم ابن اوسجا یہ دونوں کوفے میں بظاہر ایسا لگا کہ غائب ہو گئے، لیکن بہت مشکلوں کے ساتھ غیر معروف راستوں سے ہوتے ہوئے اور وہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے پاس 7 محرم پہ پہنچے. یہ ٹھیک ہے کہ حبیب کربلا میں دیر سے آئے، دیر سے اس لیے آئے کہ پہنچنا بہت مشکل تھا، کوفے سے نکلنا ایک مشکل کام تھا، کوفے کی ناکامندی تھی. اگر امام حسین کوئی خط بھی لکھتے تو کوفہ نہیں پہنچ سکتا تھا وہ. تو حبیب آئے، خط اگر لکھا گیا ہو تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن پرائمری سورس میں وہ خط نہیں ہے. اور حبیب آئے، حبیب ابن مظاہر نے یہ بھی کوشش کی کہ قبیلہ بنی اسد جس سے ان کا تعلق تھا وہاں جا کر کچھ لوگوں کو مائل کریں کوئی امام حسین کی نصرت کے لیے آئیں، اور وہاں وہ لوگ تیار بھی ہو گئے. لیکن جب ابن زیاد کے علم میں یہ بات آئی، صلوات پڑھیں ایک محمد والے محمد، یا عمر سعد کے علم میں یہ بات آئی کہ حبیب نے مظاہر نے قبیلہ بنی اسد سے جا کے لوگوں کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی، تو اس نے جا کے اس قبیلے ان قبیلے کے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا اور امام حسین علیہ السلام کی نصرت سے روک دی. حبیب کی بڑی خدمات. امام حسین کا جو لشکر تھا اس کے میمنہ اور میسرہ دو اہم کمانڈرز ہوتے ہیں, تو ایک کے کمانڈر حبیب تھے, ایک کے کمانڈر زہیر قین تھے, اور علمدار لشکر حضرت عباس تھے. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. اچھا, وقت تو بہت تیزی سے گزر گیا, لیکن کچھ باتیں ہم جو ریگولر ہماری بات چل رہی تھی اس کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں. تو کل میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں تقلید کا لفظ حدیث کے اندر, فلل عوام ان یقلدوا, عوام کو چاہیے کہ وہ تقلید کرے. اگر کسی کو تقلید نہیں کرنی, وہ عوام سے باہر نکل جائے, خواص بن جائے, وہ یعنی خود مجتہد بن جائے. اگر آپ ڈاکٹر سے بیزار ہیں, تنگ ہیں ان کی فیس سے یا کسی اور چیز سے, آپ خود ڈاکٹر بن جائیں, خود اپنا علاج کر لیں. لیکن اگر آپ خود ڈاکٹر بھی نہیں ہیں اور آپ ڈاکٹر سے رجوع بھی نہیں کرنا چاہتے اور آپ بیمار بھی ہیں, پھر تو آپ سویم چیلوم وغیرہ کا اہتمام کریں. ظاہر ہے کہ آپ بیمار بھی ہیں اور آپ ڈاکٹر سے بھی رجوع نہیں کرنا چاہتے ہیں اور خود ڈاکٹر بھی نہیں ہیں, تب کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں, کچھ لوگوں نے اس کا ایک اور حل نکالا. ایک کتاب لکھی ہے شیخ صدوق نے, اور اس کا نام ہے ملا یحضرہ الفقی. یہ ہماری چار بنیادی حدیث کی کتابوں میں سے ایک ہے, شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب ملا یحضرہ الفقی. کچھ لوگوں نے اس کا اردو ترجمہ شائع کیا, اور کرنے کے بعد اس کو ڈسکاؤنٹ ریٹ پر لوگوں کو سیل کیا, اور وہ کہتے ہیں کہ بس آپ یہ کتاب لے لیں اور مجتہد کا پٹا اپنے گلے سے اتار کے پھینک دیں, معاذ اللہ جو اصطلاح وہ استعمال کرتے ہیں, بس وہ کتاب لے لیں, ڈسکاؤنٹ پہ مل رہی ہے کتاب, 1000 پہ 4 جلدیں, 1000 روپے میں پٹا اتر جائے گا گلے سے. میں اس سے ایک اور آسان طریقہ آپ کو بتاتا ہوں. ایک کتاب ہے انگریزی میں چھپی تھی, اس کا اردو ترجمہ ہوا ہے, کراچی یونیورسٹی نے شائع کی, اس کا نام ہے جہاں ڈاکٹر نہ ہو. جہاں ڈاکٹر نہ ہو, وہ کتاب 300 روپے کی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو ڈاکٹر سے آپ بیزار ہیں, آپ 300 روپے کی کتاب خریدیں, ڈاکٹر کا پٹا گلے سے اتار کے پھینک دیں, 300 کیا 3000 فیس ہے بعض ڈاکٹروں کی, تو آپ کہیں گے نہیں, اس کتاب کا یہ مطلب کہاں ہے؟ یہ جو کتاب لکھی گئی ہے جہاں ڈاکٹر نہ ہو, اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ ایسی جگہ کہیں پھنس گئے ہیں جہاں ڈاکٹر نہیں ہے اویلیبل, تو اس کتاب کو کھول کے پڑھ لیں, اس پر عمل کریں, کیا پتہ آپ کو فائدہ ہو جائے. یوں ہی حسرت کے ساتھ مرنے سے تو بہتر ہے نا کہ کم از کم ایک تجربہ کر لیں, کیا پتہ کوئی فائدہ ہو جائے اس کتاب سے. تو یہ کتاب اس لیے نہیں لکھی گئی ہے کہ ڈاکٹروں کو بے روزگار کیا جائے, سارے ہاسپٹل بند کر دیں, سارے کلینک بند کر دیں, بس یہ کتاب ہر جگہ بیچنا شروع کر دیں. تو کتاب کا مقصد یہ نہیں, جہاں ڈاکٹر نہ ہو وہاں اس کا تجربہ کرے, جہاں ڈاکٹر ہو تب تو ٹیبلٹ کے اشتہار میں بھی آتا ہے, طبیعت زیادہ خراب ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں. تو شیخ صدوق کی کتاب کا نام بھی یہی ہے, مل لا یحضرہ الفقی, جہاں فقی دستیاب نہ ہو, اویلیبل نہ ہو, ویئر دیر از نو فقی اویلیبل, جہاں فقی دستیاب نہ ہو وہاں اس کتاب کو کھول کے پڑھیں. شیخ صدوق نے اس لیے لکھی کتاب, اور جہاں فقی دستیاب ہو وہاں فقی سے رجوع کریں, وہاں کتاب نہ پڑھیں. کیونکہ آپ کے پاس یہ ایک کتاب ہے, فقی کے پاس اس طرح کی 150 کتابیں ہیں. آپ ایک کتاب پڑھ رہے ہیں, اس نے کئی 100 کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, وہ زیادہ بہتر سمجھتا ہے. جو حدیثیں آپ پڑھ رہے ہیں ان حدیثوں کا اسٹیٹس کیا ہے, یہ ایک فقی بتا سکتا ہے, آپ نہیں بتا سکتے. آپ کو یہ نہیں پتا حدیث کی ڈیفینیشن کیا ہے, حدیث کی اقسام کیا ہے, یہ تو ایک فقی بتا سکتا ہے نا, اس کا ماہر وہ ہے. تو وہ کتاب اس لیے نہیں ہے کہ ہر شخص مجتہد بن جائے. دیکھیے, تقلید کی مخالفت ایک طویل عرصے سے رہی, اور تقلید کی مخالفت شیعوں میں بھی ہے اور سنیوں میں بھی. شیعوں میں ایک گروہ گزرا ہے جس کو کہتے ہیں اخباری, 10ویں صدی ہجری میں ہی یہ سامنے آئے اور کم و بیش اسی صدی کے آخر میں ان کا اختتام ہو گیا. آیت اللہ ربانی کا اس میں بڑا کردار رہا ہے. ہمارے ایک عالم دین نے اس پر پی ایچ ڈی کی ہے میرے ہی انڈر میں. پرسوں اتفاق سے کل اتفاق سے ان کا وائبہ بھی ہو گیا اور انشاءاللہ ڈگری ملنے والی ہے ان کو. تو اچھے خطیب بھی ہیں, تو انشاءاللہ اب وہ ڈاکٹر بھی کہلائیں گے, عالم دین بھی ہیں اصلی والے ڈاکٹر. ورنہ ہمارے ممبروں میں زیادہ تر ڈاکٹر جو کہلاتے ہیں وہ زیادہ تر ہومیوپیتھی کے ڈاکٹر ہیں. تو جناب بات یہ ہو رہی تھی کہ اخباری ایک گروہ ہے, ایران کے ایک عالم دین تھے ملا محمد امین استر آبادی. ایک طویل عرصے وہ حجاز میں رہے, انہی دونوں حجاز کے اندر یہ سلفی تحریک عروج پر تھی, اہل الحدیث والی تحریک. تو اہل الحدیث وہ ہیں جو غیر مخلد کہلاتے, وہ کسی کی تقلید نہیں کرتے اور تقلید کو جائز نہیں سمجھتے. ان کی اپنی دلیلیں ہیں, ان دلیلوں پر بھی بات ہوگی لیکن آج شاید نہ ہو سکے. اور وہ تقلید کے سخت مخالف ہیں. ملا امین استر آبادی ان کے نظریات سے متاثر ہوئے, انہوں نے شیعوں کے اندر وہ اہل حدیث والی فکر ڈال دی. اچھا وہ تو تقلید کے مخالف ہیں اہل الحدیث, لیکن وہ اجتہاد کے مخالف نہیں ہیں. اخباری جو ہے وہ تقلید کے بھی مخالف ہیں, اجتہاد کے بھی مخالف ہیں. وہ اجتہاد کے بھی مخالف ہیں, وہ حدیثوں کو چیک اینڈ ویریفائی کرنے کے بھی مخالف ہیں, وہ علم رجال کے بھی مخالف ہیں, وہ علم اصول فقہ کے بھی مخالف ہیں. وہ کہتے ہیں بس جو حدیث کے نام پہ آ جائے سب قبول کر لو, اور ان کے زوال کے بھی سبب یہی. کیونکہ حدیث کے بارے میں تھوڑی بہت نو ہاؤ رکھنے والا انسان بھی جانتا ہے کہ حدیثوں میں کافی گڑبڑ ہوئی ہے, جعلی حدیثیں گڑی گئی ہیں. خود حدیثوں کی کمپائلیشن بہت دیر سے ہوئی, حدیث بالمعنی روایت کی گئی, اور 15 طرح کے اعتراضات ہیں حدیث پر. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ساری حدیثیں قبول کر لو, ہمارے برادران اہل سنت کیا ایک بڑا طبقہ ہوا ہے جو کہتا ہے صحاح ستہ کی حدیثیں صحیح ہیں, لیکن وہ بھی پھنس جاتا ہے. کچھ کہتے ہیں نہیں بخاری اور مسلم کی سب صحیح ہیں, وہ بھی پھنس جاتا ہے. جو کہتا ہے نہیں صرف بخاری صحیح ہے, انجینئر محمد علی بھی کہتا ہے بخاری کی ساری حدیثیں صحیح ہیں. ارے بھائی بخاری کی حدیثیں ایسی ہیں آپ بیٹھ کے ممبر سے پڑھ نہیں سکتے. تو جو ان کے بھی سمجھدار اسکالرز ہیں وہ اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ بخاری کی بھی ساری حدیثیں صحیح نہیں, اور شیعوں کا تو یہ کلیم کبھی رہا ہی نہیں. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ اصول کافی کی ساری حدیثیں صحیح ہیں, تہذیب استفسار کی ساری حدیثیں صحیح ہیں, ملا یزور الفقی کی ساری حدیثیں صحیح ہیں. نو, دیکھیں محدثین جو ہوتے ہیں ان کا سب سے بڑا احسان اس امت پر یہ ہوتا ہے, شیعہ ہوں یا سنی ہوں, کہ حدیث کا وہ کلیکشن جو معاشرے میں بکھرا ہوا تھا اس کو انہوں نے کمپائل کر دیا, ایک جگہ جمع کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دی. یہی بڑا کام ہے. اگر یہ کتب اربع جمع نہ ہوتی تو ائمہ طاہرین کے زمانے میں جو کتابیں لکھی گئی تھیں وہ آج دستیاب ہیں. وہ 400 کتابیں جو امام صادق علیہ السلام کے زمانے تک لکھی گئیں اصول اربع میں کہاں ہیں, وہ کتنی ہیں ان میں سے دستیاب, جو ہے اس کا اسٹیٹس کیا ہے. وہ 400 کتابیں جو لکھی گئی تھیں اور اس کے بعد بھی جو 300 کتابیں لکھی گئیں, وہ کتابیں شیخ طوسی کے پاس پہنچی, وہ کتابیں شیخ سروق کے پاس پہنچی, وہ کتابیں شیخ کلینی کے پاس پہنچی. شیخ کلینی جو زمانے غیبت صغرا کے محدث ہیں, شیخ برقی جو زمانے غیبت صغرا کے محدث ہیں, ان تک پہنچی وہ کتابیں. انہوں نے ان کتابوں کو سامنے رکھ کے اپنی کتاب کمپائل کی. اصول کافی کو اسی لیے اصول کہتے ہیں, ہمارے اور کسی کتاب کا نام اصول نہیں ہے. اصول حدیث میں ایسی کتاب کو کہتے ہیں جو براہ راست معصوم سے سن کے تحریر کی جائے, جس میں لکھنے والے نے خود حدیثیں سنی ہوں. شیخ کلینی نے تو نہیں سنی ساری حدیثیں, لیکن چونکہ انہوں نے یہ حدیثیں ان کتابوں سے لی ہیں جو اصول اربع میاں وغیرہ سے, اس لیے انہوں نے اس کا نام رکھا اصول کافی. تو زمانۂ غیبت صغرا میں یہ کتابیں اگر کمپائل نہ ہوتی یا اس کی امیجیٹلی اگلے پیریڈ میں جب شیخ صدوق کا دور آیا, شیخ صدوق کے والد کا تذکرہ میں نے کل کیا آپ کے سامنے, ابن بابیہ قمی بڑے محدث تھے, فقی بھی تھے, اور شیخ طوسی جن کے تذکرہ میں پہلے کر چکا ہوں, جو محدث بھی تھے اور فقی بھی تھے, تو محدث کا کام ہوتا ہے حدیثوں کو جمع کرنا، کمپائل کرنا، ان حدیثوں کو چیک کرنا، ویریفائی کرنا، کلاسیفائی کرنا، یہ فقی کا کام ہوتا ہے، یہ کام فقی کرتا ہے اور ہر دور میں کرتا ہے وہ. اگر فقی نہ ہو صرف حدیث سے کام نہیں چلے گا، ان حدیثوں کو چیک کرنا ہوتا ہے، حدیث آتھینٹک ہے نہیں ہے، آتھینٹک ہے اور نہیں ہے، یہ دو قسمیں نہیں ہیں. آتھینٹسٹی کے کس لیول پر ہے، 25 قسمیں ہیں اس کی، آتھینٹسٹی کے کس لیول کے اوپر ہے یہ دیکھنا ہوتا ہے، ایک فقی دیکھتا ہے. شیخ طوسی خود فقی تھے، اور بہت سارے ایسے محدثین گزرے ہیں جو فقی بھی تھے. اور بھی اضافہ کر دوں ایک چیز کا، ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، زمانے غیبت صغرا میں، غیبت صغرا سمجھ رہے ہیں نا، وہ 70 سال جب امام سے رابطہ ممکن تھا ان کے نائبین کے ذریعے، اس دور کی بات ہو رہی ہے. زمانے غیبت صغرا میں محدثین بھی تھے، دو نام میں نے آپ کے سامنے لیے، زمانے غیبت صغرا میں نائبین خاص بھی تھے، نواب اربعہ 4 نائبین، زمانے غیبت صغرا میں فقہا بھی تھے، دو نام میں آپ کے سامنے لے رہا ہوں، قبلہ تشریف فرمائے جس حالت ہے ان کے سامنے، دو نام، زمانے غیبت صغرا، ابن ابی عقیل عمانی ہمارے فقی، ابن جنید اسکافی، اور نام بھی ہیں، میں دو یاد آ رہا ہے مجھے، دو لے رہا ہوں. زمانے غیبت صغرا کے فقی، آپ سمجھ رہے ہیں سیٹ اپ پورا، زمانے غیبت صغرا ہے، امام سے رابطہ ممکن ہے نائبین کے ذریعے، نائبین اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، محدثین اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، فقہا اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، مفسرین اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. یہی تو خوبصورتی ہے، یہ پورا سرمایہ جو 1500 سال میں آپ تک پہنچا ہے، اتنی آسانی سے پہنچا ہے، زحمتوں سے پہنچا. تو اخباریت کی ناکامی کا ایک سبب یہی تھا، انہوں نے ہر حدیث کو صحیح ماننا شروع کر دیا. پھر ان کا نظریہ یہ تھا کہ کوئی چیز اگر شریعت میں حلال ثابت نہ ہو تو وہ حرام ہے. فقہا کا نظریہ اس کے برخلاف ہے کہ جب تک کسی چیز کی حرمت ثابت نہ ہو وہ حلال ہے. اگر آپ اس تھیوری کو مان لیں کہ ہر وہ چیز جس کی حلیت ثابت نہ ہو وہ حرام ہے، عجیزن ہو جائے گی زندگی. ایسا کوئی حکم نہیں ہے قرآن و سنت. اب جتنے جدید مسائل آتے تھے اس میں وہ پھنستے چلے جاتے تھے. ایک صاحب جنہوں نے ان کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی، وہ کہتے ہیں یہ جدید مسائل، جدید مسائل یہ بہت ایشو بناتے ہیں لوگ. جدید مسائل کیا ہے؟ ہوائی جہاز ایجاد ہو گیا، اب کیا آپ شریعت سے پوچھیں گے ہوائی جہاز میں بیٹھیں یا نہ بیٹھیں؟ جدید مسائل یہ نہیں، جدید مسائل یہ نہیں ہے کہ ہوائی جہاز میں بیٹھیں یا نہ بیٹھیں، وہ تو آپ بیٹھیں گے، آئی نو، اونٹ میں نہیں بیٹھیں گے، خچر میں نہیں بیٹھیں گے. جدید مسائل یہ ہے کہ جب آپ ہوائی جہاز میں بیٹھیں گے، جب آپ 15 گھنٹے کی فلائٹ میں جائیں گے، نماز کیسے پڑھیں گے؟ جب نماز پڑھیں گے تو آپ کا قبلہ کس طرف ہوگا؟ جدید مسائل کا تعلق فقہی مسائل سے، یہ نہیں ہے کہ جہاز میں بیٹھیں گے یا نہیں بیٹھیں گے. جہاز میں تو بیٹھیں گے آپ، لیکن کیا جہاز میں بیٹھیں گے تو نماز معاف ہو جائے گی؟ نماز تو معاف نہیں ہوگی نا. تو دیکھیں فقہا ہے اصل میں جنہوں نے چیلنجز کو ریسپونڈ کیا. اہل الحدیث وہ ہیں جو تقلید کے مخالف، وہ کہتے ہیں ہر شخص کو اجتہاد کرنا چاہیے. ہر شخص کیسے اجتہاد کر سکتا؟ وہ کہتے ہیں تحقیق اچھی چیز ہے یا تقلید اچھی چیز ہے. اب کسی سمجھدار آدمی سے، پڑھے لکھے انسان سے آپ پوچھیں کہ بھائی تحقیق اچھی چیز ہے یا تقلید، وہ کہے گا تحقیق اچھی چیز ہے. ایسا تو بیوقوف کوئی نہیں ہوگا جو کہے گا تحقیق بری چیز ہے، تقلید اچھی چیز ہے. جب آپ تحقیق اور تقلید کا مقابلہ کریں گے، تحقیق اچھی چیز ہے، ایسا ہی ہے نا. لیکن بات یہ ہے کہ کیا یہ پریکٹیکل ہے؟ دی کوشچن از دس. یہ ایسے ہی آپ کسی سے پوچھیں کہ کرائے کے گھر میں رہنا اچھا ہے یا اپنے گھر میں رہنا اچھا ہے، ہر آدمی کہے گا اپنے گھر میں رہنا اچھا ہے. کوئی پاگل تو نہیں ہے کہ کرائے کے گھر میں رہنا اچھا ہے. تو یہ بات تو ہر شخص سمجھتا ہے کہ اپنے گھر میں رہنا اچھا ہے، لیکن کیا ہر آدمی کے لیے پریکٹیکل ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہے؟ ہر آدمی افورڈ کر سکتا ہے کہ اپنے گھر میں رہے؟ یہ اتنے لوگ جو کرائے میں رہ رہے ہیں، کیا بے وقوف ہیں؟ وہ اس تھیوری کو نہیں جانتے کہ اپنے گھر میں رہنا اچھا ہے. دیکھیے بہت سی باتیں سننے میں صحیح نظر آتی ہیں, پریکٹیکل نہیں ہوتی وہ. تو ہمارے جو اہل حدیث کے برادران ہیں ان کا تصور یہ ہے کہ ہر آدمی اشتہار کرے. اچھا جب تک وہ اشتہار کے درجے تک نہیں پہنچا ہے کیا کرے؟ امام ابن تیمیہ ان کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں, 50 جلدوں کی کتاب لکھ دی انہوں نے منہاج السنۃ, بہت بڑے عالم تھے ان کے اہل الحدیث کے. میں کہتا ہوں امام ابن تیمیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں, بڑے محدث گزرے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جب وہ بالغ ہوئے ہوں گے اور جب ان کے اوپر زندگی میں پہلی مرتبہ نماز واجب ہوئی تھی تو انہوں نے تحقیق سے پڑھی تھی یا تقلید سے پڑھی تھی؟ جو پہلی نماز پڑھی جب وہ بالغ ہوئے, کیا اس وقت بھی وہ اس مقام پر تھے کہ قرآن و سنت سے تحقیق کر کے, ڈھونڈ کے, نکال کے, استدلال کر کے اور پھر نماز پڑھے؟ یا نہیں, ابا نے سکھا دیا نماز پڑھ لی, اما نے سکھا دیا نماز پڑھ لی, مولانا صاحب نے سکھا دیا, کتنے جس نے سکھا دی ہوگی نماز, جس سے سکھائے اس کی تقلید ہو گئی, وہ جس سے سکھائی اس کی تقلید ہو گئی. وہ تو دیکھیں, اگر آپ اس تھیوری پر بھی عمل کرنا چاہتے ہیں کہ ہر شخص تحقیق کرے, تو جب تک وہ تحقیق کے قابل نہیں ہوا ہے اس وقت تک تو اس کو تقلید ہی کرنی ہے نا, تو یہ مجبوری ہے اور یہ پریکٹیکل اپروچ ہے, یہ پریکٹیکل اپروچ ہے. جو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں وہ بھی تقلید کرتے ہیں, جو تقلید کی مخالفت کر رہے ہیں ان کا بھی ایسا مطالعہ نہیں ہے, وہ بھی کسی کی تقلید میں چل رہے ہیں, وہ کہہ نہیں رہے ہیں کہ ہم تقلید کرتے ہیں. تو یہ ایک پریکٹیکل چیز ہے اور معصومین کے ارشادات سے یہ چیز ثابت ہے. اور تقلید کی مذمت میں جو آیت بیان کی جاتی ہے, جلدی سے میں وہ بھی سنا دوں آپ کو, سورہ بقرہ کی مثلا آیت نمبر 170, وقالوا ربنا ان اتانا سادتنا وکبرانا, سورہ احزاب کی آیت نمبر 67. کچھ لوگ جو جہنم میں جائیں گے تو وہ یہ کہیں گے, وقالوا ربنا ان اتانا سادتنا وکبرانا, کہ اے ہمارے رب, ہم نے تو اپنے لیڈروں کی اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی, فأضلونا السبیل, انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا, ہم نے اپنے بڑوں کی اطاعت, بزرگوں کے راستے پہ چلے. دوسری آیت سورہ بقرہ کی, اور یہ آیت کئی جگہوں پر ہے سورہ مائدہ میں بھی, وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ, جب ان سے کہا جاتا ہے اس طرف آ جاؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے, قالوا بل نتبعوا ما الفينا عليه آبانا, وہ کہتے ہیں ہم تو اس پہ چلیں گے جس پہ ہمارے آبا و اجداد چلیں گے, اولو کان آباهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون, کیا ان کے آبا اجداد جو ہیں وہ کچھ نہ جانتے ہوں اور نہ ہدایت پر ہوں, اسی راستے پہ چلیں گے. تو تقلید کی مذمت جہاں پر قرآن کریم کے اندر آئی ہے صحیح آئی ہے بالکل. کس تقلید کی مذمت آئی ہے؟ آبا و اجداد کی تقلید, کہ جب ان سے کہا جاتا ہے اس چیز کی طرف آ جاؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے, کہتے ہیں ہم اپنے باپ دادا کے راستے پہ چلیں گے. آبا و اجداد کی تقلید کی مذمت, اور تقلید کی مذمت آئیے ان کی تقلید کی جو معاشرے میں اپنے آپ کو لیڈر سادتنا و کبرا آنا, جو ویسے ہی بڑے بنے ہوئے, علم سے ان کا کوئی تعلق نہیں, جو لوگ ان کو فالو کریں گے وہ بھی گمراہ ہوں. تیسری بات یہ ہے کہ جتنی مثالیں بھی ہیں قرآن کریم میں, یہ مثال ہے اصل میں شرک اور بت پرستی کی, یعنی شرک اور بت پرستی کے راستے پہ چل رہی تھی پوری امت, انبیاء آ کے کہتے تھے توحید کی طرف آ جاؤ, وہ کہتے تھے ہم اسی راستے پہ چلیں گے. تو دیکھیں توحید اور شرک کا جو ایشو ہے اس کا تعلق اصول دین سے, اس کا تعلق عقائد سے, عقائد میں تقلید جائز نہیں. عقائد میں ہر شخص پر واجب ہے کہ وہ دلیلوں کی مدد سے سمجھے اور دلیل کے ساتھ یقین حاصل کرے, بغیر دلیل کے بات نہ مانے عقائد میں. تقلید کس میں؟ اصول دین میں تقلید نہیں. کیا فروعی دین میں تقلید ہے؟ جی نہیں, فروعی دین میں بھی تقلید نہیں. فروعی دین میں بھی وہ چیزیں جن میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں کوئی تقلید نہیں. دن میں آپ 5 نمازیں پڑھتے ہیں, کیا آپ 5 نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ مجتہد نے کہا 5 نماز پڑھو؟ نہیں, اللہ کا حکم ہے 5 نماز پڑھو. سارے مسلمان 5 نمازیں پڑھتے ہیں, فجر کے 2, ظہر کے 4, عصر کے 4, مغرب کی 3, عشاء کی 5, 4, یہ مجتہد کے کہنے پر پڑھتے ہیں؟ نہیں, یہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے, اس میں کوئی کنٹروورسی نہیں ہے, سارے مسلمان ایسے ہی پڑھتے ہیں, ہم بھی پڑھتے ہیں, ہر رکعت میں ایک رکوع کرتے ہیں, دو سجود کرتے ہیں, یہ تقلید کی وجہ سے کرتے ہیں؟ نہیں, تقلید کی وجہ سے نہیں کرتے, بلکہ نماز ایسی ہے, سارے مسلمان ایسی نماز پڑھتے ہیں, ایک رکوع کرتے ہیں, دو سجود کرتے ہیں. تو وہ سارے احکامات جو واضح ہیں, کلیئر ہیں, جس میں کوئی کنٹروورسی نہیں ہے, اس میں کوئی تقلید نہیں. اب آپ کہیں گے توضیح المسائل میں تو لکھے ہوئے مسائل, توضیح المسائل میں جتنے مسائل لکھے ہوئے ان سب میں تقلید تھوڑی کر رہے ہیں. توضیح المسائل تو ایک پیکج کی صورت میں دیا گیا ہے عام لوگوں کو, تاکہ وہ ایک کتاب کو پڑھ کے پوری نماز صحیح کر لیں اپنی. تقلید کس میں ہے؟ تقلید فروعی احکام کے اندر ہے, جس کے اندر کنٹروورسی ہے. مثلا کسی مجتہد نے کہا کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں تسبیحات اربع ایک مرتبہ پڑھنا کافی ہے, کسی اور مجتہد نے کہا نہیں تین مرتبہ پڑھنا ضروری ہے, یہ ہو گیا اختلاف. یہاں پر آپ کو تقلید کرنی پڑے, کس کی؟ موسٹ لرنڈ عالم کی, جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہے, کیونکہ اس سے غلطی کا امکان کم سے کم. تو فقہی احکام کے اندر تقلید, کلی طور پر رسول دین میں تقلید نہیں, یہ بھی غلط فہمی ہے کہ شاید رسول دین میں تقلید ہے. اور تقلید کوئی پیری مریدی نہیں ہے, یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. تقلید میں ایک انسان مجتہد کے علم سے رجوع کرتا ہے, اس کے علم سے. مجتہد کو بھی نہیں پتا کتنے لوگ اس کی تقلید کر رہے, یہاں کسی رجسٹریشن کی ضرورت نہیں, نہ اس کو انفارم کرنے کی ضرورت. مجتہد نے اپنے علم کو کتاب میں لکھ کے پبلش کر دیا, پھیلا دیا, آج کل انٹرنیٹ پر اپنی ویب سائٹ میں ڈال دی, یا جو بھی طریقے ہیں, جو مجتہد کی فائنڈنگز ہیں, جو اس کی ریسرچ ہے, وہ اس نے پبلش کر دی. اب دنیا میں جو انسان چاہے اس سے کنسلٹ کر لے, کنسلٹنسی ہے, یہ پیری مریدی نہیں ہے, کنسلٹنسی ہے. اور وہ کنسلٹنسی اوپن ہے, اس کی کوئی فیس نہیں ہے, کوئی رجسٹریشن نہیں ہے. بس آپ کو طے کرنا ہے کہ اس میں سے سب سے زیادہ جو آپ کے نزدیک ثابت ہو جائے کہ سب سے قابل ہیں, ان سے کنسلٹ کر لیں آپ. دیٹس آل. مجتہد آپ کے پاس چل کے تو نہیں آتا, مجتہد کوئی اشتہار تو نہیں نکالتا میری تقلید کرو, آپ خود ہی تلاش کرتے ہیں نا کہ اتنے مجتہدین ہیں, اس میں سے سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے. تو وہ تقلید جس کی مذمت آئی ہے وہ دراصل جاہل کی تقلید جاہل کر رہا ہے. دا بلائنڈ لیڈنگ دا بلائنڈ, اندھا اندھے کو راستہ دکھا رہا ہے, اس کی مذمت. اور وہ تقلید جو شریعت کے اندر ہے, جو ائمہ طاہرین نے بھی بتائی ہے, وہ عالم کی تقلید جاہل کر رہا ہے, جاہل عالم کی طرف رجوع کر رہا ہے. اور یہ زندگی کے ہر شعبے میں ہو رہا ہے. آپ کو مکان بنانا ہے, آپ انجینئر سے رجوع کرتے ہیں, علاج کروانا ہے ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں, مقدمہ لڑنا ہے وکیل سے رجوع کرتے ہیں, مجتہد کو علاج کرانا ہے وہ بھی ڈاکٹر سے رجوع کرے گا یا مجتہد اپنا علاج خود کرے گا؟ بھائی مجتہد کی ایکسپرٹیز جو ہے علم فقہ میں, میڈیکل سائنس میں تو نہیں ہے. تو اس کو علاج کروانا ہوگا ڈاکٹر کے پاس جائے گا, مجتہد کو مدرسہ بنوانا ہوگا انجینئر کے پاس جائے گا, وکیل کو علاج کروانا ہوگا ڈاکٹر کے پاس جائے گا, وکیل اپنے شعبے کا ماہر ہوگا, وکیل کو دین کے بارے میں رہنمائی چاہیے مجتہد کے پاس جائے گا. یہ سوسائٹی اسی طرح چلتی ہے, دنیا کی بہترین سوسائٹی بھی اسی طرح چلتی ہے. یہ بہت لاجیکل بات ہے, اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جو قابل اعتراض. ہزار ہم معاملات میں ہم تقلید کرتے ہیں. کیا ہم پوچھتے ہیں اس سے, ہم ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے جو نسخہ لکھ کر دیا پہلے مجھے سمجھائیں, مجھے کون سی بیماری ہوئی ہے, کیوں ہوئی ہے, یہ جو دوائی ہے اس کا کنٹینٹ کیا ہے, وہ کس طرح افیکٹ کرے گی؟ ڈاکٹر کہے گا آپ ذرا باہر جائیے, دوسرے کو بھیج دیجیے, اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس. لیکن وہ جو ڈاکٹر نسخہ آپ کو لکھ کے دے رہا ہے, اس کے پیچھے کوئی لاجک ہے یا نہیں ہے؟ ہے. وہ لاجک آپ کو نہیں سمجھائے گا, وہ لاجک میڈیکل یونیورسٹی کے طالب علموں کو سمجھائے گا. وہ لاجک کہ کون سی دوائی کس لیے دی جا رہی ہے, اس کا کیا افیکٹ ہے, اس کا کیا اناٹومی اور فیزیولوجی پر افیکٹ ہے, یہ آپ کو نہیں سمجھا سکتا, وہ آپ سمجھ نہیں سکتے, آپ کی فیلڈ نہیں. لیکن سمجھائے گا, وہ ایسا نہیں ہے کہ ان لاجیکل, وہ کہاں سمجھائے گا, میڈیکل یونیورسٹی کے طالب علموں کو سمجھائے گا. آپ کو بھی سمجھ نہیں, آپ وہیں چلے گئے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کیا مجتہد بننے کے لیے ضروری ہے کہ نجف یا قم جائیں, کہیں اور چلے جائیں، انجینئر بننے کے لیے ضروری ہے انڈی جائیں، آئی بی اے چلے جائیں، آئی بی اے بہت بڑا ادارہ ہے، لیکن انجینئرنگ کا نہیں ہے نا بھائی وہ. اگر آپ کو انجینئر بننا ہے تو آپ کو انڈی جانا پڑے گا، ڈاکٹر بننا ہے تو آپ کو ڈاؤ جانا پڑے گا، بزنس ایڈمنسٹریٹر بننا ہے تو آئی بی اے جانا پڑے گا. تو یہ سارے الگ الگ سینٹر آف ایکسلنس ہیں نا، ہر شعبے کے اپنا اپنا سینٹر آف ایکسلنس ہے. اگر آپ کو ایک فقی بننا ہے تو آپ کو نجف جانا پڑے گا، آپ کو قم جانا پڑے گا، وہ ہمارا سینٹر آف ایکسلنس ہے. ایسا ہی ہے نا، آپ بھی ایک بنا لیں اپنے یہاں. اچھا ایسا نہیں ہے کہ تاریخ میں ہمارے مراکز صرف نجف اور قم رہے ہیں، ہمارا مرکز ہلہ بھی رہا ہے، علامہ ہلی اور محقق ہلی. ہلہ چھوٹا سا شہر ہے لیکن ایک علمی مرکز رہا ہے. ہمارا مرکز خراسان بھی رہا ہے. ہمارا مرکز قم جو ہے وہ نجف کے بعد آباد نہیں ہوا ہے، ائمہ تعین کے دور میں قم ایک علمی شہر ہوا کرتا تھا. عشت و آل محمد، آل محمد کے لیے ایسا ہے شہر قم جیسے کہ پرندوں کے لیے گھونسلہ ہوتا ہے. بڑے بڑے علماء قم سے نکلے. تو یہ سارے ہمارے مراکز رہے ہیں. ہمارے ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے جیسے دوسرے لوگوں کے ہے کہ دیوبند میں ایک مدرسہ ہے، بریلی میں ایک مدرسہ ہے، یہ اس کے خلاف فتوا دیتے ہیں، وہ اس کے خلاف فتوا دیتے ہیں. ایسا نہیں، نہ ایران اور عراق، نہ عرب اور عجم کا کوئی ایشو. نجف میں اتنے بڑے بڑے علماء ہیں جو گزرے ہیں تاریخ میں، آج تک ایرانی گزرے ہیں. یا آپ کے کتب اربعہ چار کتابوں کا میں نے نام لیا حدیثوں کا، چار کتابوں کے تین مصنف ہیں، تینوں ایرانی. شیخ کلینی کہاں کے تھے؟ کلین کہاں ہے؟ تہران کے نزدیک شاہ عبد العظیم کا مزار جہاں ہے، رے میں ہے کلین. ایرانی تھے وہ شیخ کلینی. شیخ توسی، توس کس کو کہتے ہیں؟ مشہد کو کہتے ہیں نا. شیخ توسی ایرانی تھے وہ. شیخ اسروق کل میں نے آپ کو بتایا قم کے تھے، ابن بابا یہ قمی تھے، ہی قمی وہ. تو بڑے بڑے علماء جو عراق میں رہے ہیں اور آج تک ہیں. اے سیستانی، سیستان کہاں ہے؟ ایران میں. سیستان بلوچستان ایران کا صوبہ ہے. آیت اللہ خوئی کہاں کے تھے؟ ایران کے تھے. عرب علماء بھی ہیں، ایسا نہیں ہے. کر ایران میں صفویوں کی حکومت آئی، بات لمبی ہو رہی ہے بلکہ ٹائم ختم ہو چکا ہے. آخری بات، ایران میں صفویوں کی حکومت آئی، شاہ تہماسب نے جبل عامل سے، لبنان کا جو علاقہ ہے جبل عامل، مردم خیز جگہ ہے، بڑے بڑے علماء وہاں سے پیدا ہوئے، حر عاملی وہاں کے تھے. جبل عامل سے ایک فقی کو بلایا گیا جو عرب تھے، محقق کرکی، اور ان کو ایران میں کہا گیا کہ یہ امام زمانہ کے نمائندے ہیں. ان کی ایک ڈکری جاری کی گئی. ایران میں بہت بڑے بڑے علماء اس وقت موجود تھے، علامہ مجلسی تھے، والد گرامی تھے، فقی مجلسی. ایرانی علماء نے تو نہیں کہا کہ عرب سے کیوں یہ آدمی آ گیا ہمارے پر مسلط ہوگی. تو ہمارے یہ سلسلہ نہیں ہے عرب و عجم کا. بس باقی باتیں انشاءاللہ کریں گے. ذرا سخت بات ہو گئی تو معذرت خواہ ہوں میں، لیکن صرف سمجھانے کے لیے. اور مزید اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے میں حاضر ہوں، لکھ کر دے دیں، کوشش کروں گا میں. اگر آپ کی بات سمجھ میں آ جائے، کنوینس ہوتے ہیں تو آپ ایکسیپٹ کر لیں، ورنہ ایک دعوت ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہے. اور یہ سب اس عزاداری کی برکت ہے کہ ہم عزاداری کے نام سے جمع ہوتے ہیں، سید الشہداء کے نام پہ جمع ہوتے ہیں، اور ان کے مصائب پہ کچھ آنسو بہاتے ہیں. اسی بہانے کچھ دین کی دوسری باتیں ہو جاتی ہیں. اسی موقع سے فائدہ اٹھا کے ہم نے اس موضوع پہ گفتگو شروع کی. حبیب ابن مظاہر کا تذکرہ ہو. میں نے عرض کیا کہ حبیب امام حسین علیہ السلام کے وہ صحابی ہیں کہ جن کی بڑی قربانی، بڑا جذبہ ہے. ایسا نہیں ہے امام حسین کا ایک لشکر کا ایک حصہ میمنہ اور اس کے سپہ سالار حبیب. حبیب وہ ہیں کہ شب عاشور جب چراغ گل کر دیا گیا اور سید الشہداء نے کہا کہ تم لوگ چلے جاؤ، یہ میرے دشمن ہیں تمہارے نہیں، میں تم پر سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں، اگر تمہیں جانے میں شرمندگی ہو رہی ہو تو میں چراغ گل کی دیتا ہوں، جاؤ. ہمارے بچوں کے ہاتھ پکڑ کے چلے جاؤ، کیا جانا حسین کے بچوں کو بچانے کے لیے آئے. پھر جب چراغ روشن کیا گیا، ایک عالم دین نے بہت خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ ایک طرف امام حسین علیہ السلام شب عاشور کہتے ہیں چلے جاؤ جب لوگ نہیں جاتے، دوسری طرف امام حسین علیہ السلام عصر عاشور کہتے ہیں حل بن ناصر ینصرنا، میری مدد کے لیے آؤ. تو بہت خوبصورت بات انہوں نے کی کہ امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے ساتھیوں میں سے یہ چاہتے ہیں کہ پاک و پاکیزہ طیب و طاہر لوگ بچ جائیں. بس اگر اس طیب و طاہر میں سے خدا نخواستہ کوئی خبیث ہے تو وہ نکل جائے. اور عصر عاشور یہ سب طیب و طاہر تو شہید ہو گئے، عصر عاشور حسین دعوت دے رہے ہیں کہ یہ جو خبیثوں کا لشکر ہے اگر اس میں بھی کوئی طیب و طاہر ہے تو آ جائے. حسین موقع فراہم کر، لیکن چراغ جب روشن کیا گیا سب اپنی جگہ اسی طرح بیٹھے، کوئی نہیں گیا. سب سے پہلے حبیب اٹھے، سب سے پہلے حبیب اٹھے اور کہنے لگے کہ فرزند رسول ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں، اپنی جان بچانے کے لیے چلے جائیں. ایسا کیسے ہو سکتا کہ ہم جان، یہ جان اتنی قیمتی نہیں ہے کہ اپنی جان بچا لیں. مختلف جملے مختلف لوگوں کے ملتے، کسی نے کہا کہ ہم اپنی جان بچا کر چلے جائیں اور آپ کو دشمن کے نرغے میں چھوڑ کے چلے جائیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کل اگر آپ کے نانا نے پوچھ لیا کہ میرے لال کو دشمن کے نرغے میں چھوڑ کے اپنی جان بچا کر آ گئے تھے تو کیا جواب دیں؟ کل آپ کی والدہ گرامی نے قیامت میں پوچھ لیا کہ تم اپنی جان بچا کر آ گئے تھے، میرے لال کو چھوڑ کے آ گئے تھے. کہا خدا کی قسم یہ تو ایک زندگی ہے، ایسی 70 مرتبہ زندگی ملے 70 مرتبہ آپ پر قربان کرے. کسی نے کہا 1000 مرتبہ ہمیں قتل کر دیا جائے، ہماری لاش کو جلا دیا جائے، دوبارہ زندگی ملے، دوبارہ آپ پر قربان کرے. یہ جذبہ ہے حسین کے اصحاب کا. اور جب سید الشہداء نے دیکھا کہ اصحاب کے اندر یہ جذبہ ہے تو انہوں نے ان کے مقامات دکھائے کہ ان کا مقام کیا ہے. حسین نے ان کو جنت دکھا کے ان کی وفاداری نہیں خریدی، انہوں نے اپنی وفاداری کا اظہار کیا. اپنی وفاداری کا اظہار جب کر دیا تو امام حسین نے ان کو ان کے مقامات بتائے. ایک ایک شخص کے واقعات، سید الشہداء رات کے وقت نکلے، خیمے سے کچھ دور جانے لگے، اکیلے تھے، مڑ کے دیکھا تو پیچھے سے نافع ابن ہلال آ رہا تھا، جوان تھا نافع. آپ نے کہا نافع کیوں آ گئے؟ کہا مولا آپ اکیلے جا رہے تھے، مجھے تشویش ہوئی کہیں ایسا نہ ہو آپ کو کوئی نقصان پہنچائے. امام حسین نے کہا اچھا جاؤ. نافع کے گلے میں باہیں ڈال دی امام حسین علیہ السلام اور ڈال کے کہنے لگے نافع دیکھو رات کا وقت ہے اور یہ جو سامنے دو پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں نا ان کے درمیان سے ایک راستہ نکلتا ہے، ایسا کرو چلے جاؤ. کیوں تم جوان آدمی ہو، کیوں اپنی زندگی میری وجہ سے تم ضائع کر رہے ہو، چلے جاؤ جان بچاؤ. نافع قدموں میں گر گئے. مولا جان بچانے کے لیے نہیں آئے آپ کے پاس، جان بچانے کے لیے نہیں آیا، جان قربان کرنے کے لیے آئے ہیں. تو حسین کے اصحاب السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احبا، ایسا نہیں امام معصوم سلام کرتے ہیں ان کو، سلام ہو تم پر اے اولیاء اللہ، یہ ہیں اولیاء اللہ. السلام علیکم یا اسفیاء اللہ، سلام ہو تم پر اے اسفیاء اللہ، اے اس کائنات کے چنیدہ ترین افراد، سلیکٹڈ پیپل، چشم فلک نے ایسے لوگ نہیں دیکھے اس روئے زمین پر جیسے وفادار اصحاب حسین کے تھے. حسین ان سے کتنی محبت کرتے، وہ حسین سے کتنی محبت کرتے. مسلم ابن اوسجا شہید ہونے والے ہیں، زخمی ہو چکے ہیں، حبیب ابن مظاہر سے لانے پہنچے، مسلم تمہیں شہادت مبارک، ہم بھی آ رہے ہیں تمہارے پیچھے، ہم بھی تمہارے پیچھے آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی اگر کوئی وصیت ہو، کوئی بات تمہیں اپنے گھر والوں تک پہنچانی ہو تو بتا دو، ہم کوشش کریں گے پہنچا دیں. ایک مرتبہ مسلم کی زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے، اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور پھر امام حسین کی طرف دیکھا اور دیکھ کے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بس اس غریب کا ساتھ نہ چھوڑنا، کوئی وصیت نہیں ہے، بس اس مظلوم کا ساتھ نہ چھوڑنا. آخری وقت تک حسین کے ساتھیوں کی وصیتیں یہ ہوا کرتی، حسین کیسے یاد نہ کرے ان کو، حسین کیسے یاد نہ کرے. آخری وقت میں جب سید الشہداء ایک مرتبہ نکلے اور گھوڑے پہ سوار ہونا چاہ رہے تھے، نظر الی الیمین و الی الشمال، دائیں جانب دیکھا بائیں جانب دیکھا، جب کوئی نظر نہ آیا دور تک اصحاب با وفا کی لاشیں نظر آئیں۔ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں یا ابطال الصفا ویا فرسان الحجا، اے میرے شیرو اے میرے دلاورو، میں حسین تمہیں پکار رہا ہوں، جواب کیوں نہیں دیتے؟ کل تک تو جب میں پکارتا تھا تو دوڑے چلے آتے تھے۔ لاش آئے شہدا میں جنبش ہوئی، گویا کہہ رہے ہو مولا موت نے مجبور کر دیا، ورنہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے آپ پکارے اور یہ غلام آواز نہ دے۔ اللہ لعنت القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ بار اللہ ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں قرآن کریم اور سیرت معصومین کے مطابق اپنی زندگی استوار کرنے کی توفیق عطا، ہمارے جوانان عزیز کو علم عمل کی دولت سے مالا مال، مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق کو فروغ عطا فرما، جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے عزاداری کو عزادارے سے رشوتہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، جو لوگ وطن عزیز میں دنیا بھر میں فرقہ واریت اور دہشت گردی کو فروغ دینا چاہتے ہیں ان کے عزائم کو خاتمہ ملا دیں، اس روز زمین پر جو انصاف سے پر کرنے کے لیے اپنے آخری حجت کے دور میں تعجیل فرمائیں، ہم سب کی امام علیہ السلام کے انصار عوام سے قرار دیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔